نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما كما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما كما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الوقفات التدبرية. ویل للمطففین، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. وہ کون سی قوم تھی جس نے ناپ تول میں کمی کی تو ان پر اللہ کا عذاب آیا؟ قوم شعیب. اور یہ کمی صرف کھانے پینے کے معاملات پہ نہیں، صرف ناپنے اور تولنے کی مادی چیزوں کے معاملے ہی نہیں، بلکہ ہر طرح کی کمی. اور پھر کمی بھی کیسی؟ چھوٹی سی کمی، تھوڑی سی کمی، معمولی کمی کرنے والے. والتقدیم فی افتتاحیت ہذہ السورۃ بالویل للمطففین یشعر بشدت خطر ھذا العمل. والتقدیم اور پہلے آنا، مقدم ہونا، فی افتتاحیت ہذہ السورۃ، اس سورت کے افتتاحیہ میں، پری فیس میں یا ابتدائیہ میں، بالویلی ویل کے ساتھ، للمطففین مطففین کے لیے، یعنی بالکل ابتدا میں ویل للمطففین کہنا جو ہے یا اس سے آغاز کرنا جو ہے، یشعر یہ احساس دلا رہا ہے بشدت خطر ھذا العمل، اس عمل کے خطرے کی شدت کا، کہ کتنا خطرناک کام ہے، کتنا شدید معاملہ ہے. وہ ہوا اور وہ فعلاً حقیقتاً خطیرن خطرناک ہی ہے، بہت بڑا ہے. لأنه مقیاس اقتصاد العالم و میزان التعامل، کیونکہ وہ دنیا کے اقتصادی نظام کا پیمانہ ہے اور ڈیلنگز کا میزان ہے، یعنی اس پر ڈیلنگز بیس کرتی ہیں، یعنی ناپنا تولنا جو ہے اس کے اوپر دنیا کا اقتصادی نظام چل رہا ہے، اور اس پر آپس کی بزنس ٹرانزیکشنز اور ڈیلنگز طے پاتی ہیں، یعنی اس پر اس کا انحصار ہوتا ہے. فإذا اختل، پھر جب اس میں خلل ہوا، احدث خللا فی اقتصادہ، تو اس نے خلل ڈال دیا اس کی اکانومی میں، اس کے اقتصاد میں، سب کو متاثر کر دیتا ہے پھر یہ. وبالتالی اختلال فی التعامل، اور اس کے بعد ڈیلنگز میں، معاملے میں خلل آتا ہے، خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. وہو فساد کبیر، اور یہ بہت بڑا فساد ہے. یعنی جب ناپ تول میں کمی ہوتی ہے تو پھر تعلقات میں، معاملات میں، ڈیلنگز میں مشکل پیش آتی ہے، بہت سے اسے لڑائیاں، جھگڑے، فساد جنم لیتے ہیں. کسی کے بارے میں بھی جب آپ کو یہ پتا چلے کہ اس نے آپ کو آپ کا حق پورا نہیں دیا، چاہے قرض کی واپسی ہو، امانت کی واپسی ہو، آپ کسٹمر ہیں، کچھ آپ نے پیسے دے کر چیز خریدی ہو، لکھا کچھ ہو، اندر کچھ ہو، مثلا جب آپ پیکس خریدتے ہیں، مثلا آٹے کا تھیلا خریدتے ہیں یا چاول کا تھیلا خریدتے ہیں، تو گھر آ کر اگر آپ اس کو تولیں اور وہ مثلا لکھا ہو 20 kg اور نکلے وہ 19، تو آپ کا حال کیا ہوگا؟ یعنی اگر آپ لا کے اس کو تولتے ہیں اور وہ 20 کا 19 نکلتا ہے، تو پھر آپ واپس کیا کریں گے؟ جائیں گے اور گریبان پکڑیں گے دکاندار کا، اور وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا میرا کیا قصور، مجھے تو یہ ایسے ہی ملا تھا. وہ پیچھے ڈیلر کو پکڑے گا، تو ڈیلر جو ہے وہ کسی اور کا، تو اب وہ چین چل پڑی نا خلل کی. یعنی ایک شخص جس نے اول یا ابتدا میں یہ کمی کی تھی، اس نے اتنے سارے لوگوں کے تعلقات اور اعتماد، ان سب میں خرابی پیدا کر دی، ہر جگہ فساد پیدا ہو گیا. اور خاص طور پر اگر یہ تھیلا پاکستان سے پیک ہو کر مڈل ایسٹ میں بکنے کے لیے جائے، تو صرف وہ شخص نہیں جس نے کم ڈالا ہے اس میں، بلکہ پوری قوم کے اوپر ایک لیبل لگ جاتا ہے خیانت کا. کہ پاکستانی قوم تو ہے ہی ایسی. پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ لوگ آپ کی پروڈکٹ نہیں لیں گے. اس کا نقصان کیا ہوگا؟ آپ کی اکانومی پہ کوئی فرق پڑے گا؟ آپ کی ایکسپورٹس کم ہوگی. جب ایکسپورٹ کم ہوگی تو فیکٹریاں بند ہوگی، مزدوروں کو کام نہیں ملے گا، پھر اسی طرح فصل ضائع ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ وہ پروڈیوس ہی نہ کرے، پیدا ہی نہ کرے، پیداوار ہی نہ بڑھے، ڈالے ہی نہ. اور جب وہ پیداوار نہیں ہوگی، یعنی کسان بوئے گا نہیں، کاشتکار مزدور نہیں لائے گا، تو بہت سے لوگوں کو کام نہیں ملے گا، ان کے گھر میں روٹی نہیں پہنچے گی، وہ نشہ کرنا شروع کر دیں گے، وہاں بیکاری کی خرابی شروع ہو جائے گی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص کا جرم اس نے کتنے لوگوں کو اپنے اندر انوالو کیا اور کہاں کہاں تک اس کے اثرات جاتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ جب بے روزگاری ہوتی ہے تو لوگوں کے اندر کتنی فرسٹریشن ہوتی ہے. بہت سی طلاقیں صرف اس وجہ سے ہو جاتی ہے کہ شوہر نان نفقے کی ذمہ داری نہیں اٹھاتے، وہ دوری چکے میں پس رہا ہے، ادھر سے بیوی سے جوتے کھاتا ہے اور ادھر سے باہر جا کے اس کو کام نہیں ملتا، یا کام ملتا ہے تو اس سے وہ گزارا نہیں کر سکتا. پھر کچھ لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں، کچھ لوگ کسی طرح. یعنی یہ تو صرف ایک چھوٹی سی مثال میں نے دی ہے نا کہ ایک چاول کے تھیلے کے اندر یہ معاملہ ہو. پھر بعض وقت کیا ہوتا ہے، اب یہ بنی اسرائیل والی ہیلا سازی ہے، پیک کرتے ہیں تو اس کو گیلا پیک کر دیتے ہیں پروڈکٹ کو، وزن پورا ہے اور وہ جو چیک کرنے والے کھڑے ہیں وہ بھی کھڑے ہیں، ہاں ہاں پورا ہے پورا ہے. وہ وہاں جا کر پروڈکٹ جب 5-6 مہینے پڑی رہتی ہے تو چاول ڈرائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب جب ڈرائی ہوتے ہیں تو وزن دوبارہ کرے تو لازمن کم ہوگا. گیلی پروڈکٹ کا وزن زیادہ ہے، خشک کا وزن کم ہے. لیکن آپ کو ابتدا میں ہی سوچنا چاہیے تھا کہ یہ کم ہوگا تو آپ اتنا حساب سے ایکسٹرا ڈالتے اس میں، تاکہ آپ کے اوپر چیٹر یا دھوکہ باز ہونے کا الزام تو نہ لگتا، متفف تو نہ ہوتے آپ. اور یہ معاملہ صرف چاولوں کی یا آٹے کی حد تک نہیں ہے، یہ اس سے کہیں آگے ہے. یعنی بعض اوقات اس میں روڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، وہ صاف نہیں ہوتا، بعض اوقات اس میں ملاوٹ کر دی جاتی ہے. من غش فلیس منا، مرچوں میں ملاوٹ، ہلدی میں ملاوٹ، نمک میں ملاوٹ، ہر چیز میں ملاوٹ، پٹرول میں، تیل میں ملاوٹ، ہر چیز میں ملاوٹ. تو وہ جو ملاوٹ آپ نے کی، کچھ اور ڈالا تو اصل چیز تو کم کر دی، وہاں تطفیف بھی ہے، غش بھی ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت کی بات کی گئی. یہ ہلاکت آخرت میں تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے نقصان دنیا میں بھی انسان دیکھتا ہے. اپنی زندگی میں جب آپ کسی کا حق مارتے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو حق پورا ملے، کوئی نہ کوئی آپ کا حق مارے گا، کہیں نہ کہیں آپ پر بھی زد پڑے گی، آپ بچ کے نہیں نکل سکتے. پھر آپ بھی اسی سمندر کے اندر ہیں، آپ کو یہ دینا پڑے گا، بھرنا پڑے گا. جب آپ نے دوسروں کا حق مارا تو دوسرے بھی آپ سے وصول کرنے نکلیں گے، اور کچھ نہیں تو بدعائیں دے دیں گے. جب ہاتھ نہیں آتے تو بدعائیں دے دیں گے، اور وہ بدعائیں لگ سکتی ہیں اور اس کے نتیجے میں بڑے بڑے نقصان ہو سکتے ہیں. اور انسان اس وقت بیٹھ کے سوچتا ہے کیا قصور ہے میرا، میں نے کیا کیا، میرے ساتھ یہ سارے حادثے کیوں پیش آ گئے. حتیٰ کہ انسان اپنی کمی، کوتاہی اور گناہ کو بھی بھولا ہوتا ہے. کیا ہم میں سے کبھی کسی کو کسی مشکل کے پیش آنے پر یہ خیال آیا کہ میں نے کسی کے حق میں کوتاہی کی ہوگی، میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، میں نے کسی پہ بات بنائی ہوگی، میں نے کسی کا مذاق اڑایا ہوگا، میں کسی پہ ہنسا ہوں گا، میں نے کسی کو نقصان دیا ہوگا، اس کو اس کا حق نہیں دیا ہوگا؟ تو یہ ساری چیزیں شعور کو بیدار کرنے والی ہیں، انسان کو جگانے والی ہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت سخت انداز میں بات شروع کی، ویل للمطففین، ہلاکت، تباہی، بربادی، خرابی، اور جہنم کی وہ وادی جس سے جہنم 400 بار پناہ مانگتی ہے، ایسے لوگوں کے لیے جن کے یہ اخلاق ہوں، یہ حرکتیں ہوں، جو متفف ہوں. بڑے بڑے فراڈ تو اپنی جگہ ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پکڑ ہو رہی ہے، تطفیف پر پکڑ ہے. السؤال، ما الفائدة في افتتاح هذه السورة بالويل للمطففين، کیا فائدہ ہے اس سورت کو ویل للمطففین سے شروع کرنے کا، تاکہ لوگ اس کی شدت، اس کے خطرے کو جانیں اور اپنے عمل کو تبدیل کریں. ویل للمطففین الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، وہ جب ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب ناپ کے دیتے ہیں یا وزن کر کے دیتے ہیں تو کم کر کے دیتے ہیں، نقصان دیتے ہیں. وفی ذالک تنبیہ علی ان اصل الآفات الخلق السیء، اس میں تنبیہ کی گئی ہے، وارننگ دی گئی ہے کہ ساری آفات، مصیبتیں، بلائیں، ان کی تہ میں، اصل میں برا اخلاق ہے. الاخلاق السیء، یعنی انسان پر جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں اگر انسان بیک ٹریک کرے، ٹریس کرے، تو اس کی تہ میں اندر جو خرابی نظر آئے گی وہ بد اخلاقی ہے، برا اخلاق ہے. اور یہ برا اخلاق ہے دراصل ناپ تول میں کمی کرنا، دھوکہ دینا. وَهُوَ حُبُّ الدُّنْيَا الموقع فی جمع الاموال من غیر وجہها، اور وہ کیا ہے دراصل؟ حب الدنیا، دنیا کی محبت. الموقع جو ڈالنے والی ہے، واقع کرنے والی ہے، فی جمع الاموال، مالوں کے جمع کرنے کی، من غیر وجہها، اس کی اصل حق کے بغیر، نا حق مال جمع کرنے کی محبت ہے، یہ مرض ہے اصل میں پیچھے. ولو بأخس الوجوه، خواہ وہ گھٹیا ترین طریقوں سے ہو، بدترین طریقوں سے مال جمع کرنا، یعنی کرپشن کے ذریعے مال جمع کرنا، رشوت اور ملاوٹ اور ناجائز تجاوزات، ناجائز زمینوں پہ قبضے، لوگوں کے حق مار کے، یعنی یہ سب سے بدترین چیز ہے. پہلے ہماری سوسائٹی کے اندر، مسلمان سوسائٹی کے اندر، پھر بھی کچھ ایسی تمیز تھی کہ رشوت لینے والوں کو تھوڑا آئسولیٹ کر دیا جاتا تھا، اس کے بارے میں اچھا نہیں سوچا جاتا تھا، یا اسی طرح جو کسی کا حق مارتا تھا یا خاندان میں سے لوگ اسے بائیکاٹ کر لیتے تھے، وغیرہ وغیرہ. یعنی لوگوں کے اندر ایک سینس تھی کہ یہ ناجائز اور حرام طریقوں سے کمایا ہوا مال رکھنے والے عزت کے مستحق نہیں ہیں. لیکن آج آپ دیکھیں کہ بڑی بڑی مچھلیاں بہت کچھ شکار کیے ہوئے ہیں اور عزت بھی بہت ہے، کیونکہ مال ہے ان کے پاس. کسی کے پاس بھی مال ہے، اس کی عزت کرو چاہے وہ گھٹیا ترین اخلاق رکھتا ہے اور اس نے ناجائز ترین ذرائع سے مال کمایا ہے، کوئی نہیں اس کو پوچھتا، نہ کوئی دیکھتا ہے. حرام پر حرام کما رہا ہے انسان، لیکن اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا، نہ اس کو کوئی سمجھاتا ہے، نہ بتاتا ہے، نہ بہن بھائی بتاتے ہیں، نہ کوئی اور. کیوں نہیں بتا سکتے؟ کیونکہ مال والے کی اپنی ایک قوت ہوتی ہے، اگر آپ بتائیں گے تو وہ آپ سے ناراض ہو جائے گا. مالدار کو آپ ناراض کر دیں، مال والے سے دور ہو جائیں، پھر وہ تھوڑا بہت خوشبو جو آپ کو اس کے رنگا رنگ اور زیب و زینت کی آ رہی ہے وہ تو آنی بند ہو جائے گی. آپ کو چلے نئی نصیب تو کم از کم دیکھ تو رہے ہیں اوروں کو کیسے انجوائے کر رہے ہیں، مال تو وہ بھی رہ جائے گا. تو یہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان پھر امر بالمعروف اور نہیں انل منکر بھی نہیں کرتا، پھر یہ اتنا سا مشورہ بھی نہیں دے سکتا کہ دیکھو اگر تم چاہتے ہو نا تمہاری پریشانیاں ختم ہو تو یہ غلط چیزیں جو ہے نا یہ گھر سے نکال دو، اور یہ حرام کا مال جو ہے نا اس کو نکال دو، وہ مستحقوں تک پہنچا دو. یعنی زندگی تو مصیبت میں ہے، مرو تو آسانی سے، موت تو اچھی آئے، لیکن ہماری محبتیں کیا محبتیں ہیں اور ہمارے اخلاص کیا اخلاص ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور اپنے شعور سے سمجھتے ہوئے بھی بعض اوقات دوسرے کو روک نہیں سکتے کہ یہ ہم سے جدا ہو جائے گا. آپ کو نہیں پتا کہ اس سے آگے کتنی بڑی جدائیاں آنے والی. آج آپ کو اس کی جدائی کا غم ہے، ناراضگی کا، تو کل قیامت کے دن کہیں ایسا نہ آپ ہی کا گریبان پکڑے، اور جو جدائی ہوگی وہ تو پھر ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جائے گی. التطفیف الذی لا یرداہ ذو مروءت، تطفیف یا ناپ تول میں کمی، وہ جس سے نہیں راضی ہوتا کوئی بھی صاحب مروت شخص، کوئی سمجھدار شخص کبھی بھی ایسے کام پر راضی نہیں ہوگا. وہ کہے گا کتنی گھٹیا حرکت ہے کہ تم مجھے ایک چونی کے بدلے ذلیل کرنا چاہتے ہو، میں مجرم بنوں، گناہگار بنوں، مجھے چونی کم کر کے نہیں دینی، زیادہ دینی ہے. میں کسی کا حق کم نہیں کروں گا، زیادہ دے دوں تو اور بات ہے. یعنی جو سمجھدار نوبل شخص ہے وہ کبھی بھی اس پر راضی نہیں ہوگا. وَهُمْ مَنْ يُقَارِبُونَ مِلْءَ الْكَيْلِ وَعَدْلَ الْوَزَنِ وَلَا يَمْلَؤُونَ وَلَا يَعْدِلُونَ. وَهُمْ، اور وہ کون ہوتے ہیں؟ ذو مروءہ، من یقاربون مل الکیل و عدل الوزن، جو قریب کرتے ہیں پیمانے کے بھرنے کو اور وزن کو پورا پورا تولنے کو، ولا یملؤون ولا یعدلون، اور اس کو بھرتے نہیں اور نہ ہی اس سے انحراف کرتے ہیں. یعدلون کا ایک معنی انحراف کرنا بھی ہوتا ہے، یعنی کمی نہیں کرتے، مراد یہی بنتی ہے اس سے، افراد تفرید سے بچتے ہیں. السؤال، ما اصل الآفات وما علاقته بالتطفیف، آفات کی اصل مصیبتوں بلاؤں کی جڑ کیا ہے اور اس کا کیا تعلق ہے تطفیف کے ساتھ؟ وہ کہتے ہیں اصل الآفات الخلق السیئ وحب الدنیا الموقی فی جمع الاموال من غیر وجیہا. نمبر 7، الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا نہیں یقین رکھتے کہ وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اب آپ دیکھیے کہ یہ کیوں کہا گیا کہ ان کو یقین نہیں دوبارہ اٹھانے کا، کافر تو پہلے ہی نہیں یقین رکھتا. وکذبوا بآیاتنا کذابا، وہ تو پہلے ہی جھٹلائے ہوئے، تو کون ہے پھر یہاں جو بظاہر کہتے ہیں کہ ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ہم آخرت کو مانتے ہیں، لیکن آخرت کے حساب کتاب کا انہیں کوئی یقین نہیں. انہم مبعوثون لیوم عظیم، کہ وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے اس عظیم دن. یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ کھڑے ہوں گے رب العالمین کے سامنے. ولمن خاف مقام ربه جنتان، اور دوسرا ہے واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. وفي هذا الانکار، اور اس انکار میں، والتعجیب اور تعجب میں، وکلمۃ الظن اور کلمہ ظن میں، ووصف اليوم بالعظیم اور اس دن کو بڑا دن کہنے میں، اس وصف بیان کرنے میں، وقیام الناس فیہ للہ خادعین، اور لوگوں کا اللہ کے سامنے عاجز ہو کے کھڑا ہونے میں، ووصف ذاتہ برب العالمین، اور اس کی ذات کا وصف بیان کرنا رب العالمین کے ساتھ، یہ سب کیا ہے؟ دراصل بیان بلیغ لعظم الذنب وتفاقم الاثم فی التطفیف، یہ بلیغ بیان ہے گناہ کے بڑا ہونے اور گناہ کی جو بڑے ہونے کا شر اور اس کی شدت ہے تطفیف کے معاملے میں، یا تطفیف کی وجہ سے اس کا بیان ہے. یہاں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر الا یظن کہہ کے جو انکار کیا ہے، کیا نہیں، اور تعجب کا اظہار کر کے، الا یظن نہیں اس کو سمجھ، نہیں وہ یقین رکھتا، نہیں اس کو خیال، اس میں انکار اور تعجب دونوں ہے نا، اور پھر ظن کا لفظ، اور پھر لیوم عظیم کا لفظ، اور قیام الناس للہ رب العالمین، اور پھر رب العالمین کا لفظ بذات خود، یہ سب کچھ کیا بتاتا ہے؟ کہ یہ بہت زبردست انداز ہے بات کرنے کا، اور اس سارے انداز سے مراد یا مطلوب کیا ہے؟ کہ تطفیف کی جو قباحت ہے یا اس کے گناہ کا شدید ہونا ہے اس کو واضح کیا جا سکے. یہ سارے وصف بیان کیے گئے ہیں تطفیف کے گناہ کی شدت کو بیان کرنے کے لیے، اس کے شر کو، اس کی برائی کو بیان کرنے کے لیے. السؤال، الى ای حد عظم اللہ تعالی ذنب التطفیف، کس حد تک اللہ نے تطفیف کے گناہ کو بڑا قرار دیا ہے؟ اقصى الحد، آخری حد. یہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے نا، یوم عظیم اس کو کیوں کہا گیا ہے؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ اس کو یوم عظیم کیوں کہا گیا؟ کس دن کی بات ہو رہی؟ تو قیامت کے دن کو بڑا دن کیوں کہا گیا ہے؟ کتنا بڑا ہوگا؟ یس، 50,000 سال کے بعد. ابن عمر سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ قیامت کے دن رحمان تبارک و تعالی کی عظمت کے لیے، رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے، یہاں تک کہ پسینہ لگام کی طرح آدمیوں کے آدھے کانوں تک ہوگا، یعنی اتنا برا حال ہوگا، لیکن سب کھڑے ہوں گے کس لیے؟ رب العالمین کی عظمت کے لیے، اس کی عظمت کے سامنے ہیبت زدہ ہوں گے. جب آپ کسی کی عظمت کا اظہار کرنا چاہتے تو کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس اعتبار سے بھی یوم عظیم ہے، اور اس اعتبار سے بھی کہ بہت لمبا دن ہے. عبداللہ ابن عمر بن العاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت یوم یقوم الناس لرب العالمین تلاوت کی، اور فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب اللہ تمہیں 50,000 سال کے لیے اس طرح اکٹھا کرے گا جس طرح تیر کو کمان میں ڈالا جاتا ہے. تیر کو کمان میں ڈالا جاتا. تو پھر تیر کیا ہو جاتا ہے؟ سیدھا ہو جاتا ہے, یعنی تیر کی طرح کھڑے ہو گئے اور تمہاری طرف اتنا عرصہ نظر بھی نہیں کرے گا. یعنی آپ سوچئے کہ انسان جب تراوی میں تھوڑا سا بھی زیادہ کھڑا ہوتا ہے, یعنی اگر امام ذرا لمبا کر لے ایک رکعت کو, تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم ہلنا شروع کر دیتے ہیں, ہمارے پاؤں میں درد شروع ہو جاتی, ہم بے چین ہو جاتے ہیں. کہیں لائن میں تھوڑا سا کھڑا ہونا پڑ جائے, کسی کے انتظار میں تھوڑا کھڑا ہونا پڑ جائے, کیا کیفیت ہوتی؟ تو حشر کے میدان کی طوالت پر کیا کیفیت ہوگی؟ الا یہ کہ کوئی مومن ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو اس دن کی شر سے بچا لے گا. عبداللہ بن مسعود کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پہلوں اور پچھلوں کو مقررہ معلوم دن میں 40 سال کے قیام کے برابر جمع کرے گا, اس حال میں کہ ان کی نگاہیں اٹھی ہوئی ہوں گی, وہ فیصلہ ہونے کے منتظر ہوں گے. فرمایا اور اللہ عز و جل بادلوں کے سائبانوں میں عرش سے کرسی کی طرف نزول فرمائے گا, پھر ایک منادی پکارے گا, اے لوگوں کیا تم اپنے اس رب سے راضی نہیں ہو جس نے تمہیں پیدا کیا, جس نے تمہیں رزق دیا اور تمہیں حکم دیا کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, اور وہ تم میں سے ہر شخص کو اس کا دوست بنا دے جس کے ساتھ وہ دنیا میں دوستی کرتے تھے اور جس کی وہ دنیا میں عبادت کرتے تھے, کیا یہ تمہارے رب کی طرف سے انصاف نہیں؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں, تو ہر قوم اس کی طرف چل پڑے گی جس کی وہ دنیا میں عبادت کرتی ہوگی اور وہ دنیا میں دوستی رکھتی ہوگی. اور اس دن زمین اپنے سارے خزانے اگل کے باہر کرے گی, تو انسان کو وہ سب کچھ اتنا ایرریلیونٹ اور حقیر لگے گا کہ کہے گا ان چیزوں کے لیے میں نے چوریاں کی, ان چیزوں کے لیے میں نے قتل و غارت کی, ان چیزوں کے لیے میں نے اپنے رب کی عبادت نہیں کی. تو اگر انسان کو وہ یوم عظیم یاد رہے اور رب العالمین کے سامنے تیر کی طرح کھڑا ہونا یاد رہے, تو وہ یہ سارے حرام کام چھوڑ دے, یہ تدفیف چھوڑ دے, کیونکہ نہ اس دن کا پتہ ہے, نہ اس کی سنگینی کا, اور نہ یہ کہ وہ ہم تک بھی پہنچ سکتا ہے. یہی لا علمی اور جہالت لوگوں کو اس چیز سے غافل کیے ہوئے, اس انجام سے, لہذا وہ کچھ کیے چلے جا رہے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس دن کی مشقت سے بچیں تو اس طرح کی ساری چیزوں کو چھوڑنا ہوگا, ورنہ شامت بہت بڑی ہے, کیونکہ صرف مومن کے لیے آسانی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی, صحیح ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے, اور اس کے بارے میں فرمایا نصف یوم کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے, اور یہ مدت مومن کے لیے بڑی معمولی ہوگی, سورج ڈھلنے سے غروب ہونے تک, جو عرفہ میں قیام کا وقت ہوتا ہے نا, بس اتنا وقت, اور ایک اور جگہ پر فرض نماز پڑھنے تک کا وقت. عرفہ میں بھی جو لوگ قیام کرتے ہیں, اول تو قیام ہی نہیں کرتے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ عرفہ کے دن کھڑے ہو کر دعائیں مانگنی ہے سارا وقت. لوگ کیا کرتے ہیں, عرفہ پہنچتے ہیں تھکے ہارے, رات منا میں گزاری, بے چین رہے, نیند نہیں آئی, صبح جلدی جلدی سب لے چلے پہنچے, وہاں پہنچ کے خیموں میں ڈیرا لگایا, کھانا آیا, کھانا کھایا, اور نیند کے کراٹے نہیں تو جکولے, مشقت کا سفر. لیکن قیام کا دن ہے, ایک دفعہ گئے ہیں زندگی میں, آرام کرنے کے لیے نہیں گئے, اس دن مشقت کاٹ لیں گے نا تو آخرت کے مشقت سے چھٹکارا ہو جائے گا. یعنی اتفاق یہ ہوا کہ جب میں نے آخری حج کیا ہے تو اس میں مجھے وضو کی ضرورت پیش آئی, تو وضو کے لیے آپ کو خیموں کے بیچ بیچ میں سے اور راستوں سے دور جانا پڑتا ہے, ٹوائلٹ قریب نہیں ہوتا. دیکھ کر حیرت کی انتہا نہ رہی کہ لوگ خیموں میں, اکثریت جو ہے وہ خیموں میں یا آرام کر رہے ہیں, یا کھا رہے ہیں, یا پی رہے ہیں, یا پھر بیٹھ کے ہی کچھ پڑھ رہے ہیں. نہیں, کھڑے ہونا ہے, قیام ہے, وقوف ہے, وقوف ہے عرفہ. یہ بات اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ خود یا آپ کا عزیز قریب بھی جائے تو وہ وقوف کرے, بیٹھ کے نہیں پڑھے, الا یہ کہ آپ بیمار ہیں, معذور ہیں, پاؤں میں تکلیف ہے, ٹانگ میں تکلیف ہے, کھڑے ہو نہیں سکتے, ویل چیئر پہ ہیں, بوڑھے ہیں, ٹھیک ہے, پھر جتنا کھڑے ہو سکے کھڑے ہوں, پھر بیٹھ جائے, پھر کھڑے ہو جائے, پھر بیٹھ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوڑا گرا تھا, آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے, کوڑا گرا تھا تو ایک ہاتھ سے اٹھایا تھا, دوسرا ہاتھ پھر بھی دعا کے لیے اٹھا رہا تھا, اتنے قیمتی لمحات. اور ہم کھانوں میں اور باتوں میں جھگڑوں میں, جھگڑا کس چیز کا, وہاں جمع قصر کرنی ہے یا الگ الگ پڑھنی ہے, اس میں بحث ہو رہی, پھر کتابیں کھولی جا رہی، پھر مناظرے ہو رہے ہیں، ان ساری چیزوں سے الگ تھلگ، کوئی تعلق نہیں ہمارا کسی. ایک دن پہلے رات کو بتا دیں سب کو کل کیا کرنا ہے. منا میں کافی ٹائم ہوتا ہے اگلے دن کو، یعنی اگر آپ جائیں اور اللہ آپ کو سکھانے کا موقع دے تو ہر سٹیپ سے پہلے والے سٹیپ لوگوں کو اس سے پہلے بتانا شروع کر دیں. جب وہ دوسرا آ جائے تو دوسرا ادا کرتے ہوئے اگلے تیسرے کے بارے میں، تیسرے میں ہو تو چوتھے کے بارے میں لوگوں کو بیفور ہینڈ بتا دیں، اور جب وہ وقت آ جائے کرنے کا تو یکسوئی سے اپنے عمل میں مشغول ہو جائیں. کیونکہ آپ عبادت کے سفر پر ہیں، سوشلائزنگ کے سفر پہ نہیں ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے. تو بہرحال ان ساری چیزوں کے لیے انسان کو علم حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے والذین اوت العلم درجات، کیونکہ اگر آپ خود اچھا حج کر رہے ہیں اور ساتھ اوروں کو بھی گائیڈ کر رہے ہیں تو درجہ نہیں ہے کتنے ہیں، پھر درجات ہیں جتنوں کا بھی بھلا کیا. لیکن اگر دوسروں کو بھلا کرتے اور اپنا کام خراب کر لیا تو اس سے بھی پرہیز کرنا ہے، تو اعتدال اور حکمت کے ساتھ چلنا ہے. بہرحال نیکسٹ پیج، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے، رسٹی ہو گئے ان کے دل. ما کانوا یکسبون، جو وہ کمائی کرتے ہیں، ان کے ان اعمال کی وجہ سے ان کے دل زنگ آلود ہیں، لہذا وہ کوئی خیر کی بات قبول نہیں کرتے، وہ چمکتے نہیں. زنگالے دل جو ہوتے ہیں ان میں کوئی چمک نہیں ہوتی، ریفلیکٹ نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، کیونکہ دل پر گناہ کے اثرات ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، گناہ دلوں پر غلبہ پانے والا ہے، گناہ دلوں پر غلبہ پانے والا ہے، یعنی گناہ کا براہ راست اثر دل پہ پڑتا ہے، دل متاثر ہوتا ہے، دل بجھ جاتا ہے، پھر انسان کا دل کھلتا نہیں. پھر دل نہیں کھلتا تو منہ کیسے کھلے گا؟ اسمائل کریں گے آپ؟ اگر آپ کا دل بجھا ہوا ہے تو آپ اسمائل نہیں کر سکتے. جب آپ اسمائل نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ صدقہ جاتا رہے گا نا. یعنی بعض وقت انسان کے پاس سوائے اسمائل کرنے کے کچھ صدقہ کرنے کو نہیں ہوتا، اور اگر وہ یہ چانس بھی گنوا دیتا ہے تو درجات بلند نہیں ہو سکتے. تو اب آپ دیکھیے، ایک گناہ، ایک غلطی، ایک چیز کس پہ پڑی؟ دل پہ اثر پڑا، دل پہ میل آئی، دل پہ زنگ آیا، دل رسٹی ہوا، دل غور نہیں کر رہا، ریفلیکٹ نہیں کر رہا، رسپانس نہیں کر رہا. تو جو دل رسپانس نہیں کرے تو وہ تو ڈیڈ ہوتا ہے نا، پھر رسپانس نہیں کر رہا. لہذا نیکی کا ایک نہیں، بے شمار مواقع گنوائے چلے جا رہا ہے انسان. اور یہ بعض اوقات آپ دیکھیں کہ رمضان میں ہونے لگتا ہے، عام دنوں میں نہیں، رمضان میں. اب ہو سکتا ہے آپ کے بھی شیطان بھی بند ہے، تو پھر کیا ہو گیا؟ جب شیطان بند ہو جاتا ہے نا تو اس کے بعد بھی ہم غلط کام کرتے ہیں، تو اصل میں ہمارا نفس جو ہے نا، اس کی صحیح پکچر ہمارے سامنے آ جاتی ہے، ہمارے اندر کی خرابیاں کیا ہیں. کہ اب آپ کو جو باہر سے اکسانے والا نا، وہ بڑا وہ نہیں ہے، اب آپ کی اکساہٹیں آپ کے اندر سے. چونکہ روزہ تقویٰ کے لیے نا، تو جو اس نیت سے روزہ رکھے گا نا، اللہ اس کو اس کی خرابیاں دکھا دے گا، یہاں یہاں کمی ہے، ابھی یہ کمی باقی، اس کو دور کر لو. روزہ ریفلیکٹ کرنے کا ایک موقع ہوتا ہے، سوچنے کا ایک موقع ہوتا ہے، دلوں کے زنگ کو اتارنے کا ایک موقع ہوتا ہے، توبہ کرنے کا موقع ہوتا ہے، اصلاح کرنے کا موقع ہوتا ہے. لیکن اصلاح جب بھی ہوتی ہے جب انسان اپنی ایگو کو چھوڑتا ہے، اپنے ساتھ لڑتا ہے، ونہن نفس عن الہوا، اور اس کے لیے بڑا فورس چاہیے ہوتا ہے، ایمان چاہیے ہوتا ہے کہ انسان اپنی اس کیفیت کو پرے پھینکے اور جو اس نے کرنا ہے وہ کر گزرے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. خوشنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ کون سی چیز میرے لیے حلال اور کون سی چیز حرام ہے. تو آپ نے سر اٹھا کر مجھے نیچے سے اوپر تک دیکھا، آپ نے فرمایا، نیکی وہ ہوتی ہے جسے کر کے نفس کو سکون اور دل کو اطمینان نصیب ہو، اور گناہ وہ ہوتا ہے جس میں نہ نفس کو سکون ملتا ہے نہ دل کو اطمینان، اگرچہ مفتی فتوے دیتے رہے. ہاں ہاں، تم بالکل ٹھیک ہو، اندر کا مفتی یا باہر کا مفتی، کوئی بھی مفتی فتوے دے، اندر کا بھی ایک دیتا ہے نا، میں جسٹیفائیڈ ہوں، میں جو کر رہی ہوں بالکل صحیح، یہ میرا حق ہے کرنا، چاہے مفتی فتوے دیتے رہے، لیکن اندر کی بے چینی تو نہیں جا رہی نا، وہی کافی ہے دل کے زنگالے ہونے کے لیے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ہوا الذنب، علی الذنب، یہ ران کیا ہے؟ ذنب علی الذنب، گناہ پہ گناہ ہے. حتی یسود القلب، یہاں تک کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے. قال مجاہد، مجاہد کہتے ہیں ہو الرجل، یہ وہ شخص ہوتا ہے، یذنب الذنب، جو گناہ کرتا ہے، فیحیط الذنب بقلبہ، تو گناہ اس کے دل کو گھیر لیتا ہے، احاطت بہ خطیئتہ، ثم یذنب الذنب، پھر گناہ کرتا ہے، فیحیط الذنب بقلبہ، پھر گناہ اس کے دل کو گھیر لیتا ہے، حتی تغش الذنوب قلبہ، یہاں تک کہ گناہ اس کے دل کو ڈھانپ لیتے ہیں، گناہ اس کے دل پہ چھا جاتے ہیں، غشاوا آ جاتا ہے. قال بکر بن عبداللہ، بکر بن عبداللہ کہتے ہیں ان العبد اذا اذنب صار فی قلبہ کوخزۃ الابرۃ، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں سوئی کی چبن کی طرح ایک چبن آتی، پرک ہوتی. وخزہ ہوتا ہے ایک دفعہ کسی چیز کا چوکا مارنا یا لگنا، تو وہ دل کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک دھبا لگتا ہے سیاہ، یہ چکچوکا لگتا ہے. ثم اذا اذنب ثانیا، پھر دوسری دفعہ اگر کرتا ہے، سارا کذالک، پھر اسی طرح ہوتا ہے، پھر سوراخ ہوتا ہے. ثم اذا کثرت الذنوب، پھر جب گناہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، صار القلب کالمنخل او کالغربال، صار القلب تو ہو جاتا ہے دل، کالمنخل چھلنی کی طرح، سیب، او کالغربال یا غربال کی طرح، یہ بھی چھلنی ہوتی ہے، ایک باریک ہوتی ہے، ایک موٹی ہوتی ہے، یعنی دل میں اتنے سوراخ ہوتے ہیں، ہر گناہ نے آ کے ایک سوراخ کیا، ہر گناہ نے ایک سوراخ، پرک 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 پرک، اب کیا ہوا، سارا دل چھلنی ہو گیا، لہذا ہر چیز اس سے باہر نکل گئی، کوئی نیکی نہیں ٹھہرتی وہاں. لا یعی خیرن، نہ سمیٹتا ہے نیکی خیر، ولا یثبت فیہ صلاح، اور نہ جمتی ہے اس میں کوئی صلاح کی بات، بھلائی کی بات، اصلاح کی بات، کچھ بھی نہیں ٹکتا وہاں، ٹکتا ہی نہیں، کیونکہ وہاں سوراخ ہیں، ٹکے گا کیسے. السؤال، مران، یہ زنگ کیا ہے، وکیف یصل الی قلب العبد، اور یہ بندے کے دل تک کیسے پہنچ جاتا ہے، یہ کون سا زنگ ہے اور دل کو کیسے چڑھتا ہے. جب بندہ زم پر زم کرتا ہے اور اس کے کالے نقطے لگتے جاتے ہیں یا پھر سوئی کی طرح سوراخ ہوتے چلے جاتے ہیں، تو یہ وہ حال ہے، کیونکہ جو زنگ والا برتن ہوتا ہے نا، زنگ والا، اس میں بھی سوراخ ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے زنگ کو سوئی کے پرکس سے تشبیہ دی ہے، سوئی کے چبھنے سے تشبیہ دی، سوئی چپ 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 کے سوراخ ہو ہو کے وہ سب کچھ نکل گیا اس میں سے. جیسے وہ آبلا پڑتا ہے نا جسم پر، آبلے کا پتہ ہے نا، وہ جو بوائل بنتا ہے نا تو پانی سے بھر جاتا ہے، پھر آپ کیا کرتے ہیں، سوئی لے کے اس کو پرک کرتے ہیں، چبھوتے ہیں اس میں سوئی، پھر کیا ہوتا ہے، سارا پانی نکل جاتا ہے اس میں، غبارہ ہوتا ہے نا، ایک پرک لگائیں سب نکل گیا، اگر زیادہ لگا دے تو جلدی نکل جائے گا. پھر ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے اس وجہ سے جو وہ کمائی کرتے ہیں. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اذنب العبد، جب بندہ گناہ کرتا ہے، نکت فی قلبہ نکتۃ سودا، اس کے دل میں سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، فان تاب سقل منہا، پھر جب توبہ کرتا ہے تو وہ اس سے صاف کر دیا جاتا ہے، فان عاد عادت، پھر جب وہ گناہ کی طرف واپس لوٹتا ہے تو وہ نقطہ پھر لگ جاتا ہے، حتی تعظم فی قلبی، یہاں تک کہ اس کے دل میں بہت بڑا نقطہ بن جاتا ہے. فذلک الران الذی قال اللہ، یہ ہے وہ زنگ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ گیا ہے اس وجہ سے جو وہ کمائی کرتے ہیں. السؤال، وضح اثر التوبۃ علی الران الذی یصیب القلب، وضاحت کیجئے توبہ کے اثر کی زنگ پر جو دل کو پہنچتا ہے، اس کو ثقل ہو جاتا ہے، صاف کر دیتا ہے، چمکا دیتا ہے. تو کوئی بھی گناہ ہو، تطفیف کا ہو یا کوئی اور گناہ ہو، جب انسان اس سے باز آتا ہے تو پھر وہ دل صاف ہونے لگتا ہے، بادل چھٹنے لگتے ہیں اور سورج کی روشنی چمکنے لگتی. نمبر تین، کلا انہم ان ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں وہ اس دن اپنے رب سے پردے میں رکھے جائیں گے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہمارا رب ہنستے ہوئے ہمارے سامنے تجلی فرمائے گا. ہنستے ہوئے وہ اپنا تعارف کرائے گا, لوگ پہچان جائیں گے تو سجدے میں گر پڑیں گے, لیکن مجرم نہیں دیکھ سکیں گے, ان کے سامنے رکاوٹ آ جائے گی. قال الحسین بن الفضل, حسین بن فضل کہتے ہیں کما حجبہم فی الدنیا عن توحیدہ حجبہم فی الآخرۃ عن رؤیتہ, جس طرح اس نے انہیں دنیا میں توحید سے پردے میں رکھا ایسے ہی آخرت میں ان کو اپنے دیدار سے پردے میں رکھے گا. قال الزجاج, زجاج کہتے ہیں فی ہذہ الآیۃ دلیل علی ان اللہ عز وجل یرا فی القیامۃ, کہتے ہیں کہ اس آیت میں اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ عز وجل قیامت کے دن دکھائی دیں گے. السؤال لماذا حجب الفجار عن رؤية اللہ فی الآخرہ, فجار بدکار قیامت کے دن آخرت میں اللہ کے دیدار سے کیوں پردے میں رکھے جائیں گے؟ بأنهم حجبوا عن التوحید فی الدنیا. نمبر چار ختامہ مسک وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون, اس کی مہر مسک کی ہوگی, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والوں کو اس چیز میں آگے بڑھنا چاہیے. المتنافسون, متنافسون کون ہے؟ ای الراغبون فی المبادرۃ الی طاعۃ اللہ تعالی, وہ جو اللہ کی اطاعت میں جلدی راغب ہوتے ہیں. راغبون رغبت کرنے والے, فی المبادرۃ جلدی میں, الی طاعۃ اللہ. واصل التنافس التغالب فی الشیء النفیس, اور تنافس کی جو اصل ہے یا روٹ ہے وہ باہم غلبہ پانے کی کوشش کرنا ہے نفیس چیز میں, عمدہ چیز میں, یعنی انسان کو جو چیز بہت اچھی لگے تو اس میں وہ دوسرے سے آگے بڑھ کر جلدی اس کو لینے کی کوشش کرے. یہ تنافس کہاں پایا جاتا ہے؟ آج کل آپ دیکھیں کہ جب ایک خاص قسم کا برانڈ مارکیٹ میں آتا ہے تو کیسا تنافس شروع ہوتا ہے, المبادرہ فی طاعت اللہ, اور پھر کس قدر بعض اوقات لڑائیاں, جھگڑے, مار پٹائیاں, اچھے بھلے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ, مالدار لوگ, کیونکہ مالدار کے علاوہ تو اس میں جاتا ہی کوئی نہیں, مالدار لوگ پھر کیسی حرکتوں پر اتر آتے ہیں. تو یہ تنافس کبھی دین کے معاملے میں دیکھا گیا؟ خواتین کا یہ تنافس, یہ ہوتا ہے تنافس. اب تنافس کے سینس سمجھ آ گئی نا, نفیس چیز کے پانے کے لیے ایک دوسرے پر غلبہ پانے کی کوشش کرنا, اس سے آگے نکلنا. ومجاہدۃ النفس للتشبہ بالافاضل واللحوق بہم من غیر ادخال ضرر علی غیرہ, ومجاہدۃ النفس, اور نفس کا مجاہدہ کرنا, کوشش کرنا, مجاہدہ خوب کوشش کرنا, للتشبہ تشبہ کے لیے, کس کے تشبہ کے لیے؟ بالافاضل, بڑے بڑے نیک لوگوں کے, فاضل لوگوں کے, پڑھے لکھے سمجھدار لوگوں کے, واللحوق بہم, اور ان کے ساتھ جا ملنے کے, من غیر ادخال ضرر علی غیرہ, دوسرے کو نقصان پہنچائے بغیر, دھکم پیل کر کے نہیں, کسی کو پش کر کے نہیں, بلکہ احسن طریقے سے. یعنی ایک تو یہ ہے لفظی معنی, اور ایک یہ ہے پریکٹیکلی کیا ہوگا یہ تنافس, کہ اچھے لوگوں, اچھے کاموں, افضل ترین اعمال کی طرف انسان بڑھنے کے لیے اپنے نفس سے ایسا مجاہدہ کرے کہ اس چیز تک بغیر کسی کو تکلیف دیے پہنچ جائے. یعنی اپنے اندر پہلے وہ گٹس لائے, پھر اس کے بعد رستہ جو بنائے اس میں کسی کو ضرر نہ پہنچے. بعض اوقات آپ دیکھیے کہ ہم جب مثلا کسی اسکالر سے ملنا ہوتا ہے, یا حجر اسود کو چومنا ہے, یا پھر رکن یمانی کو چھونا ہے, یا پھر تراویوں میں حرم کے صحن میں جگہ لینی ہے, تو یہ تنافس ہے کہ زیادہ ثواب والا کام ہے, چلو ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں, پش کرتے کرتے, لیکن اینڈ کہاں جا ہوتا ہے, اینڈ ٹھیک نہیں ہوتا. یہ تنافس کی اچھی مثال نہیں, ایسا تنافس نہیں چاہیے. ایسا تنافس چاہیے کہ جس میں کسی اور پر کوئی ضرر نہ آئے, کسی کو تکلیف نہ پہنچے, یعنی آپ خیر تک پہنچے مگر دوسرے کی ٹانگ کھینچے بغیر. وہی بہذا المعنی من شرف النفس و علو الہمتی, اور یہ اس معنی میں نفس کی بلندی اور ہمت کی اونچائی ہے، ہمت کی بلندی، ہمت کا علو ہے، یعنی یہ اس کو نصیب ہوتا ہے تنافس جس کا نفس جو ہے وہ دساہا نہیں ہے، زکاہا کی طرف جاتا ہے، اوپر کو جا رہا ہے، گرو کر رہا ہے، جس کے اندر بلندی، جس کے دل کے اندر ایک بلندی ہے اور جس کی ہمت بھی بڑی ہے، یعنی وہ چھوڑتا ہی نہیں اس مقصد کو جب تک کہ وہ پا نہ لے، اور ڈبل ایفرٹ لگانی پڑتی ہے نا، ایک تو وہاں پہنچنا ہے اور دوسرے ایفرٹ اس میں کہ کسی سے الجھے نہ، کسی کانٹے سے نہ الجھے، کسی کو تکلیف نہ دے، بے مہار چھوٹ کے جانا ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس سے مقصد نہیں پورا ہوگا، وہ نیکی نیکی نہیں ہے جی. جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صبح صبح جا کر اندھیرے میں نماز سے پہلے ایک بڑھیا کی کٹیا میں جا کر اس کا جھاڑو بھی دیتے ہیں، اس کا پانی بھرتے ہیں، اس کا جانور کا دودھ دوتے ہیں، اس کو پلاتے ہیں، اور چپکے سے اندھیرے میں ہی واپس آ جاتے ہیں. حضرت عمر سوچتے ہیں کدھر جاتے ہیں، تجسس کرتے ہیں، کہتے ہیں اچھا کل میں ان سے پہلے آؤں گا، اب یہ کام میں کروں، لیکن حضرت ابو بکر پھر آگے نکل جاتے ہیں. اور یہ ایک موقع نہیں، کئی مواقع پر ایسا ہی ہوتا ہے. یہ ہے تنافس، کہ نیکی کا موقع ہے، کام پتہ ہے ہمیں، دوسروں کے اٹھنے سے پہلے ہی کر لیں، دوسروں کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی کر کے آ جائیں. ہے ایسی ہمت کی بلندی اور سوچ اور نگاہ کی بلندی اور دل کی وسعت اور اپنے نفس پہ ایسا کنٹرول کہ نیند کو بھی کنٹرول کر لیں اور پھر کسی سے ذکر ہی نہ کریں. بڑی بات یہ، ذکر نہ کریں، خاموشی سے کر لیں، یہ بھی تو مجاہد ہوتا ہے نفس. ہم نیکی بھی کر لیتے ہیں، بعض اوقات چھپ کے بھی کر لیتے ہیں، بعض اوقات کسی کی بات بھی پی جاتے ہیں. نیکی دو طرح کی ہوتی ہے نا، ایک تو کوئی نیک کام کر کے اور ایک کسی کی تکلیف پر صبر کر کے، یا شکر کر کے یا صبر کر کے، دو حالتوں میں سے ایک حالت. بعض اوقات ہم صبر کر بھی جاتے ہیں، پی جاتے ہیں، رو لیتے ہیں اکیلے بیٹھ کے، لیکن پھر کسی نہ کسی کو بتاتے ہیں، وہ کہانیاں سناتے ہیں کہ بس سب کچھ ادھر ہی پانی میں بہا کے چلے جائیں. ذرا اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی عادت ڈالیں تھوڑی سی، کہ نیکی کی شہرت نہ کریں. کچھ تو نیکیاں ہوں جن کے بارے میں کہ کل دیکھنا چاہیں گے، آج تو کر کے بند کر کے ڈال دی، نیکی کر دریا میں ڈال، وہ کل وہاں سے تیرتی ملیں گی. کچھ تو ہیں جو نہیں چھپا سکتے آپ. السؤال: مت تنافس المحمود المقصود فی الآیۃ. کون سا تنافس مقصود اور محمود ہے اس آیت میں؟ المبادرہ الی طاعت اللہ، التغالب فی الشیء النفیس، من غیر ادخال ضرر علی غیرہ. ختامہ مسک، اس کی مہر مسک کی ہوگی. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اور اس میں مقابلہ کرنے والوں کو مقابلہ کرنا چاہیے. وفی ہذہ الآیۃ الکریمہ لفت لاول السورۃ، اس آیت کریمہ میں سورت کے شروع میں توجہ کریں. اذا کان اولئک یسعون لجمع المال بالتدفیف فلهم الویل یوم القیامہ واذا کان الابرار لفی نعیم یوم القیامہ وہذا شرابهم وہذا ہوا محل المنافسہ لا فی التدفیف من الحب او ای مکیال او موزون. کہتے ہیں کہ اس سورت میں، اس آیت کے بارے میں سمجھنے کے لیے ذرا سورت کے شروع کو دیکھو کہ وہ لوگ دوڑ رہے ہیں جمع کرنے کے لیے مال کو تدفیف کے ذریعے، کہ کچھ لوگ تدفیف کے ذریعے مال جمع کرتے. تدفیف کیوں کرتا ہے انسان؟ مال جمع کرنے کے لیے. تو ان کے لیے کیا؟ فلہم الویل یوم القیامہ، وہ بھی بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، ان کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے قیامت کے دن. وَإِذَا كَانَ الْأَبْرَارُ لَفِي نَعِيمٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اگر ابرار قیامت کے دن نعمتوں میں ہیں، وَهَذَا شَرَابُهُمْ، اور یہ ان کے پینے کی چیز ہے جس کے ختام ہم اس کے اوپر کہا گیا ہے، فَهَذَا هُوَ مَحَلُّ الْمُنَافَسَةِ، تو یہ ہے منافست کی جگہ، منافست کا مقام. لَا فِي التَّدْفِيفِ، نہ کمی کرنا، من الحبی، ایک دانے کی، او ای مکیلن، یا کسی ناپ کی، او موزونن، یا تولی ہوئی چیز کی. یعنی دنیا کا مال تدفیف سے نہ بڑھاؤ، بلکہ وہ دے کر اپنے آخرت کے درجوں کو بڑھاؤ. السؤال: مل منافسۃ المحمودۃ والمذمومۃ فی السورۃ، کون سی منافست پسندیدہ اور کون سی ناپسندیدہ ہے اس صورت میں؟ المنافسۃ فی التدفیف کیا ہے؟ مضمومہ ہے. اور محمودہ تو آپ پیچھے پڑ چکے ہیں. وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيم عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ, اور اس میں تسنیم کی ملونی ہوگی. تسنیم ایک ایسا چشمہ ہے جس سے مقرب پانی پیئیں گے. وَالتَسْنِيمُ أَعْلَى أَشْرِبَةِ الْجَنَّةِ, تسنیم جنت کا سب سے اعلی ڈرنک ہے. فَأَخْبَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّ مِزَاجَ شَرَابِ الْأَبْرَارِ مِنَ التَّسْنِيمِ, تو اللہ سبحانہ وتعالی نے خبر دی کہ ابرار کی شراب میں تسنیم کی ملاوٹ ہوگی. وَأَنَّ الْمُقَرَّبِينَ يَشْرَبُونَ مِنْهُ بِلَا مِزَاجِ, اور یہ کہ مقربون جو ہیں وہ ملونی کے بغیر پیئیں گے. وَهَذَا لِأَنَّ الْجَزَاءُ وِفَاقُ الْعَمَلِ, یہ اس لیے کہ جزا جو ہے عمل کے مطابق ہے. فَكَمَا خَلَّصَتْ أَعْمَالُ الْمُقَرَّبِينَ كُلَّهَا لِلَّهِ خَلَّصَ شَرَابُهُمْ, فَكَمَا خُلِّصَتْ أَعْمَالُ الْمُقَرَّبِينَ, جیسا کہ خالص کیے گئے مقربین کے اعمال سارے کے سارے اللہ کے لیے, تو خُلِّصَ شَرَابُهُمْ, تو ان کی شراب بھی کیا ہے؟ خالص ہے. اللہ اکبر, اعمال کو خالص کرنا ہے اصل کام مقرب بننے کے لیے. کوئی ریاکاری نہیں, لا ریا ولا سمع. کما مزج الابرار الطاعات بالمباحات, جیسے ملایا ابرار نے نیکیوں کو مباحات کے ساتھ, یعنی مباح جائز کو کہتے ہیں مگر اس میں ثواب نہیں ہوتا, تو مزج لهم شرابهم, تو ان کی شراب میں بھی ملاوٹ کر دی گئی. فمن اخلص اخلص شرابه, جس نے خالص کیا اس کی شراب بھی خالص ہوئی. ومن مزج مزج شرابه, اور جس نے ملاوٹ کی اس کی شراب بھی ملاوٹ والی ہے. ابن القیم, السؤال لماذا كان الشراب المقربين خالصا من تسنيم وشراب الابرار ممزوجا بغيره. اب دیکھیں, جس سے اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں نا کہ دنیا میں تطفیف ہو, اسی طرح اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں کہ آخرت میں درجات میں اعلی درجے والوں کے ساتھ کوئی اور مل جائے, چاہے تھوڑا سا ہی فرق ہو. ہیں دونوں ہی جنت میں, لیکن ان کا مقام اوپر ہے کیونکہ ان کے کام اوپر والے ہیں. تو ممزوج شراب کیوں ہے؟ کیونکہ اعمال ممزوج ہیں. اور مقربین کی شراب خالص کیوں ہے؟ کیونکہ اعمال خالص ہیں. ہر چیز اللہ کے لیے کی گئی. وَإِذَا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين, اور جب وہ پلٹتے تھے کون؟ کفار, اپنے گھر والوں کی طرف, تو بڑے خوش خوش پلٹتے تھے, جا کے خوش گپیاں لگاتے, اہل ایمان کا مذاق اڑاتے. تو ان کی محبت آپس کی کیا تھی؟ شر پر تھی. اے مسرورین مغتبتین, یعنی خوش خوش خوشحال. وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ مَا يَكُونُ مِنَ الْإِغْتِرَارِ, اور یہ سب سے بڑا دھوکا تھا. انہم جمعوا بین غاية الاساءة والامن فی الدنیا, کیونکہ انہوں نے جمع کیا برائی کی انتہا کو اور امن کو دنیا میں. یعنی برا کر کے ان پہ کوئی مصیبت نہیں آئی, تو یہ سب سے بڑا دھوکہ تھا ان کا کہ ہم اتنے بڑے گناہ کرتے ہیں لیکن ہمیں تو کوئی نہیں پکڑ ہوتی. دنیا میں بعض اوقات لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور اچھے بھلے رہ رہے ہوتے ہیں, ان کی عادت ہوتی, ہیبٹ ہوتی ہر ایک کا مذاق اڑانا اور دین والوں کا بھی مذاق اڑانا, لیکن وہ ترقی کرتے چلے جاتے ہیں. تو یہی ان کے لیے دھوکہ ہے. حَتَّى كَأَنَّهُمْ قَدْ جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ وَعَهْدٌ أَنَّهُمْ أَهْلُ السَّعَادَةِ, یہاں تک کہ گویا کہ وہ آ چکا ہے ان کے پاس اللہ کی طرف سے وعدہ اور کوئی کتاب میں لکھی ہوئی چیز کہ وہ خوش قسمت لوگوں میں سے. یعنی وہ اس شوق اور اس جذبے کے ساتھ غلط کام کر رہے ہیں اور دین والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں اور امن سے رہ رہے ہیں بے فکرے ہو کر, گویا کسی نے ان کو لکھ کر دے دیا یا ان سے وعدہ کر لیا کہ تم جو کرو گے کرو, تمہیں کچھ نہیں ہونے کا, تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں, تم بڑے خوش قسمت ہو. وَقَدْ حَكَمُوا لِأَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ أَهْلُ الْهُدَى, اور انہوں نے اپنے بارے میں بھی فیصلہ کر لیا کہ وہ ہدایت والوں میں سے, وہ ججمنٹل ہیں اپنے بارے میں بھی, اپنے بارے میں ان کا کیا یقین ہے کہ وہ تو ہدایت یافتہ ہیں. وَأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ ضَالُّونَ, اور یہ کہ مومن تو گمراہ ہیں. افتراءً علی اللہ, اللہ پہ جھوٹ بولتے ہوئے. وَتَجَرُّعًا عَلَى الْقَوْلِ عَلَيْهِ بِلَا عِلْمٍ, اور بغیر علم کے اللہ پر جھوٹ گڑنے کی جرت کرتے ہوئے. السؤال, بَيِّنْ وَجْهَ الْإِسَاءَةِ الْعَظِيمِ الَّذِي بَيَّنَهُ اللَّهُ مِنْ حَالِ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ, وجہ بیان کیجئے اس عظیم برائی کی جسے اللہ نے ان مشرکین کے حال میں سے بیان کیا ہے. وجہ کیا ہے؟ اغترار. علل ارائک ینظرون, مسندوں پہ تکیے لگائے یا ویسے دیکھ رہے ہوں گے. ای الی ما یشتہون من الجنان والانہار والحور والولدان, کہ وہ جو بھی چاہیں گے باغوں نہروں حوروں خادموں کو دیکھ رہے ہوں گے. لیس لہم شغل غیر ذلک، اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں، کوئی کام نہیں جنت میں. وما شابہہ من المستلذات، اور جو اس سے ملتی جلتی لذت والی چیزیں. وقال الامام القشیری، امام قشیری کہتے ہیں، اثبت النظر ولم یبین المنظور الیہ، نظر کا تو ذکر ہے، دیکھی جانے والی چیز کا ذکر نہیں کیا گیا یہاں. لاختلافہم، ان کے اختلاف کی وجہ سے، کیونکہ ہر ایک کو مختلف چیزیں پسند ہیں دیکھنی. منہم من ینظر الی قصورہ، کچھ اپنے محلات کو دیکھتے ہیں. ومنہم من ینظر الی حورہ، کچھ اپنی حوروں کو دیکھیں گے. ومنہم ومنہم، اور ان میں سے اور ان میں سے. والخواص علی دوام الاوقات الی اللہ تعالی ینظرون، خاص خاص لوگ ہر وقت اللہ کو دیکھیں گے. کما ان الفجار دائما ان ربهم محجوبون، جس طرح فجار ہمیشہ اپنے رب سے محروم رکھے جائیں گے، اس کے دیدار سے پردے میں رکھے جائیں گے. السؤال، لماذا اخبر عن نظر المؤمنین فی الجنہ ولم يتکلم عن المنظور، کیوں اللہ نے خبر دی ہے مومنوں کے دیکھنے کی لیکن دیکھی جانے والی چیزوں کی نہیں؟ کیونکہ ہر ایک کی چوائس الگ ہے، ہر ایک کا شوق فرق ہے. اللہ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب کرے. پھر معنی الکلمات میں متففین ہیں، الذین یبخسون المکیال والمیزان. سجین سجن وضیق، سجن قید خانہ اور تنگی. مرقوم مکتوب کر رقم فی الثوب لا یمحا، یعنی کپڑے کے اندر کسی چیز کو امبوس کر دینے کی طرح لکھنا جو کبھی مٹایا نہ جا سکے. اساطیر اباطیل، باطل بے بنیاد باتیں. رانا غطا، ڈھانپ لیا. الارائک الاسرہ، ارائک کیا ہیں؟ سرائر. اسرہ المزینہ بالسطوری، جو پردوں سے ڈھانکی ہوئی ہوتی ہیں چارپائیاں، جیسے دلہن کا وہ حجلہ عروسی. وثیابی، اور کپڑوں سے، بعض لوگ اس پہ پھولوں کی لڑیاں لگاتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ڈیکوریٹ کرتے ہیں، وہ ارائک ہوتے ہیں جس میں دلہن کو بٹھاتے ہیں. رحیق خمر صافیت، صاف شراب. مزاجہ خلطہ، مکسچر اس کا. تسلیم عین فی آل الجنہ، وہ چشمہ جو جنت کی بلندیوں پر ہے. یشرب بہا، یشربون متلذذین بہا، پیئیں گے اس سے لذت اٹھاتے ہوئے. العمل بالآیات، قل اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک الکریم، آمین. دعا مانگیے کہ اے اللہ مجھے اپنے معزز چہرے کی طرف نظر ڈالنے کی لذت عطا کر، یا میں اس کا سوال کرتا ہوں تجھ سے. اور یہ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. تصدق بسقایتی مسلم، مسلمان کو پانی پلا کے صدقہ کرو. یسقون من رحیق مختوم، کیونکہ جزا کس کے مطابق ہے؟ عمل کے. جنت کے اعلیٰ چشموں کی شراب پینا چاہتے ہیں، دنیا میں لوگوں کو پانی پلایا کریں، اور اس کے لیے دل کھول کے آگے بڑھا کریں، پانی پلانے میں بخل نہ کیا کریں. انظر الی رجل یبکر فی الحضور الی المسجد ونافس فی ذلک، دیکھو اس شخص کو جو مسجد میں حاضری میں جلدی کرتا ہے، جلدی آتا ہے، تم اس سے بھی جلدی کرو، اس کے ساتھ مقابلہ کرو. جو سب سے آگے بیٹھتا ہے، سب سے آگے جاتا ہے، تم اس سے بھی آگے جانے کی کوشش کرو. جمعے کے دن نیکی کی مجلسوں میں، مسجدوں میں، خیر کے کاموں میں. چونکہ خواتین کو تو مسجد جانے کا اتفاق نہیں ہوتا تھا، لیکن جب میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی تو کیمبرج یونیورسٹی میں تقریباً کچھ عرصہ ہاسٹل میں رہی تھی پڑھنے کے لیے، تو چونکہ محدود وقت تھا اور بہت زیادہ کام تھا، تو صبح صبح میں جاتی تھی، یعنی ہم لوگ جاتے تھے، میں اور میرے ہسبینڈ، اور ہماری کوشش ہوتی کہ ہم سب سے پہلے پہنچو. تو ہم سے پہلے ایک یہودی لڑکا پہنچا ہوتا تھا، یہودیوں کی پہچان ہوتی، وہ چھوٹی سی ٹوپی انہوں نے سر پہ رکھی ہوتی. پھر ہم دونوں ایک دوسرے کہتے کہ اس سے جلدی آنا ہے، اس سے پہلے آنا ہے. تو ہم نے نا خود بخود ایک مقابلہ کر رکھا تھا، ٹارگٹ سیٹ کیا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے، اس سے آگے، اس سے جلدی. اسی طرح جب یونیورسٹی جا رہی ہوتی تھی تو چار سال ہم پیدل ہی چلے ہوں، کیونکہ رستہ اسی طرح کا تھا. تو بہرحال اس وقت بھی میں، سارے آس پاس نان مسلم جا رہے ہوتے تھے، تو میں جب چل رہی ہوتی تھی، اگر جس وقت میں پریگنٹ بھی تھی، تو میں پوری کوشش کر کے ان سے آگے نکلنے کی کوشش کرتی تھی کہ مجھے تیز چلنا ہے، مجھے آگے جانا ہے. یہ دنیا میں چھوٹے چھوٹے مقابلے ہوتے ہیں، یعنی وہ بھی کام میں جا رہے ہیں، پڑھنے جا رہے ہیں، میں بھی پڑھنے جا رہی ہوں، مجھے آگے پہنچنا. لیکن افسوس کہ اب طالب علموں کا حال یہ ہے کہ کلاس میں ٹائم پہ پہنچنا بھی بڑی بات، لیٹ آنا، نماز میں لیٹ آنا، بیٹھے رہنا، امام آمین کہے گا تو کھڑے ہو جائیں گے، یا آدھی تلاوت کر لے پھر کھڑے ہو جائیں گے. یہ تنافس نہیں ہے، اس کے لیے ہم اپنے رویوں پہ غور کریں. کیا واقعی ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں؟ کس کس چیز میں آگے بڑھ رہے ہیں، یعنی ایک ٹارگیٹ سیٹ کر کے نا، اس سے آگے وہ اچیو کر لیں تو اس سے آگے، وہ اچیو کر لیں تو اس سے آگے. بیٹھنا نہیں ہے دنیا میں. التوجیہات من اعظم العقوبات، سب سے بڑی سزاؤں میں سے، الحرمان من النظر الى الرب تبارک و تعالی، رب تبارک و تعالی کی طرف دیکھنے یا اس کے دیدار سے محرومی آخرت میں، یہ سب سے بڑی سزا ہے. سزاؤں میں سب سے بڑی سزا کہ کوئی اللہ کو نہ دیکھ سکے. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون سے. نمبر دو، الذنوب ہی سبب الران علی القلب. ذنوب دل پہ زنگ کا سبب ہوتے ہیں، یہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے. نمبر تین، من صفات المؤمنین التنافس فی الطاعات، مومنوں کی صفات میں سے ہے اطاعت میں تنافس کرنا، آگے بڑھنا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.